تلاش کرو. اور فضل تلاش کرنے کیا مانا ہے کہ دوسری جگہ جا کر تجارت کرو, وہاں سے سامان لاؤ, درآمد کرو, برآمد کرو اور اس سے نفع کماؤ. لیکن تعبیر یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. یا سورہ مزمل میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں تہجد کی کا حکم دے رہے ہیں, تہجد کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ میں یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ تم آدھی رات تک یا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ زیادہ تر کھڑے رہو نا رات کو اور سوائے تھوڑے حصے کے, اور اگر چاہو تو اس میں سے کمی کر لو, کچھ بڑھا لو, یعنی زیادہ وقت گزارو کہے میں اللہ تعالی کے سامنے سربت سجود ہونے میں وقت گزارو. لیکن آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جانتے ہیں سیکون منکم مرضا, تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے, وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, کچھ ایسے ہوں گے جو سفر کر رہے ہوں گے. سفر کیوں کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے, یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں تجارت کا. تو یہ اس کے بارے میں فرمایا, اس کے لیے تخفیف کر دی. اس کے لیے تخفیف کر دی کہ فخر ما تیسر من القرآن, تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو. تو جگہ جگہ قرآن کریم رزق حاصل کرنے کے ذرائع کو اور روزی کمانے کے ذرائع کو تعبیر کرتا ہے فضلا من رب اللہ, اللہ کا فضل, اب تمہارے پروردگار کا فضل. یہ کیوں کر رہا ہے؟ سیدھا سادہ لفظ کہتے ہیں تجارت کا, زراعت کا, روزی کمانے کا, رزق حاصل کرنے کا. لیکن بار 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 جہاں ذکر آتا ہے رزق کا, تو فضل من ربکم, تمہارے اللہ کا فضل ہے, تمہارے پروردگار کا فضل. یہ بتانے کے لیے کہ کسی وقت اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جو کچھ تمہیں رزق حاصل ہو رہا ہے وہ صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ ہے. قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اگر فرض کرو کہ تم ایک کسان ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کام کرو گے؟ بھئی زمین کو ہموار کر لو گے اور اس میں بیج ڈال دو گے, پانی دے دو گے, بس. اس بیج کو, بیج جو ہے وہ اندر جا کر کس طرح پرورش پر پائے گا کہ چھوٹا سا بیج ہے اور اس میں سے کوپل نکل رہی, اور وہ کوپل چھوٹی سی اتنی ہلکی باریک اور اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک انگلی سے اس کو مار دو ختم ہو جائے. لیکن وہ کوپل زمین کا پیٹ پھاڑ کر, اتنی بھاری زمین کو کا پیٹ پھاڑ کر وہ نکل کے باہر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر اللہ تبارک بتعالی کی طرف سے اس کے اوپر ہوائیں بھیجی جا رہی ہیں, اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے, اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے بارش نازل ہو رہی ہے, اور وہ کوپل بڑھ بڑھ کے پودا بن جاتی ہے, پودا بن کر وہ درخت بن جاتی ہے, درخت بن کر تمہارا رزق حاصل ہو جاتا ہے. تم کہتے ہو میں نے اگایا, تم یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ جو گندم ہے یا چاول ہے یا یہ اجناس ہے میں نے اگائی. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم ہو اگانے والے یا ہم ہیں اگانے والے؟ قرآن کریم فرماتا ہے. تو اب اگر ایک آدمی سب جو وہ کر رہا ہے کھیتی کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے, معاملہ بھی مزارعات کا کیا ہوا ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق, اس کے تمام احکام اس کے اوپر جاری ہو رہے ہیں, لیکن ساری زندگی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے, میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے, کوئی دینے والا دے رہا ہے. اور اگر بالفرض یہ کہو کہ بھائی میں نے اپنے ہاتھ سے بیج ڈالا تھا, تو ہاتھ کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ اور وہ ہاتھ میں یہ قوت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بیج ڈاکے اس میں ڈال دے؟ اگر کسی وقت میں تو اس اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے, ہاتھ شل ہو جائے, مفلوج ہو جائے, کیا کر لو گے؟ تو لہذا یہ جو کچھ تم کھیتی کر رہے ہو, یہ جو کچھ نکل رہا ہے, یہ تمہارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے, یہ اللہ جل جلالہ کے فضل کا کرشمہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہے. تم اگر فرض کرو تاجر ہو تو زیادہ زیادہ کیا کرتے ہو؟ زیادہ زیادہ یہ کرتے ہو کہ بھئی تھوڑا بہت سرمایہ کہیں سے اکٹھا کیا اور دکان خرید لی اور اس کے اوپر کوئی کام شروع کر دیا, مال لا کے ڈال دیا اور بیٹھ گئے بیچنے کے لیے. تو اول تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا, اور یہ تم نے مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا تھا, یہ تمہارے اندر صلاحیت کس نے پیدا کر دی تھی کہ اس کو تجارت کرنے کا سلیقہ آ جائے تمہیں, اور پھر اگر دکان کھول کے بیٹھ گئے گاہک آتا ہی نہیں, دکان بھری ہوئی سامان سے اور گاہک نہیں آ رہا, تو کہاں کیا فائدہ اس تجارت کا؟ لیکن وہ کون ہے جو گاہک بھیج رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے اور اس گاہک کے بھیجنے کے نتیجے میں تم نفع کما رہے ہو؟ یہ کبھی خیال آتا ہے؟ قرآن اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ فضلا من ربکم, گاہک جو ہے وہ بھیجنے والے بھی ہم ہی تو ہیں. تم نے زیادہ زیادہ تم نے اعلان کر دیا, بھائی جس کو لینا ہو آ کے لے جائے. کسی کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ جا کے وہاں سے مال خرید لو, یہ کون پیدا کر رہا ہے اس کے دل میں خیال؟ اللہ اکبر. سعودی عرب میں ایک مرتبہ تو اسد گیا تھا جب بہت کم عمر تھا, 8-9 سال عمر تھی حضرت والد صاحب, سن 1951 میں, یعنی تقریباً 49 اور 23 میں کتنے سال ہو گئے, ہاں 74 سال پہلے. تو اس میں چھوٹا سا تھا, 8-9 برس میری عمر تھی. تو جی ہاں کچھ ایسا. تو اور وہ ملک سعود کا زمانہ تھا, عبدالعزیز, ملک عبدالعزیز جو اصل بانی ہے مملکت سعودی عرب کا. خیر اس وقت کی باتیں بھی الحمدللہ یاد ہیں. اور اس وقت میں جو منظر تھا, جو ماحول تھا, وہ بڑی حد تک قریب تھا اس عہد صحابہ اور عہد رسالت سے. سمجھے آپ, لوگوں کے اندر سادگی تھی, لوگوں میں تقویٰ تھا, لوگوں میں ذکر اللہ تھا. پھر دوبارہ ذرا کچھ ہوش کی حالت میں جو بعد میں جانا ہوا, سن 1963 میں, یعنی تقریباً 12 سال بعد. اس وقت میں پڑھ بھی چکا تھا, دور حدیث فارغ ہو گیا تھا, پڑھانے لگا تھا. تو میں اور میرے بھائی بلی راضی صاحب, ہم دونوں عمرے کے لیے گئے تھے پانی کے جہاز. اس وقت بھی جو جا کر دیکھا وہاں کا ماحول, تو اس میں بڑی خیر تھی اور کچھ اسلامی معاشرے کے نظارے نظر آتے تھے. وہاں پر جو لوگ مقیم تھے, ہمارے پاکستانی ہندوستانی, وہ تھے کہ جو کسی دنیا کمانے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پڑے تھے اس لیے پڑے تھے کہ بھائی یہاں پر جس طرح بھی ہو, تنگی ہو, ترسی ہو, یہاں پر گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہیں جنت المالا میں, جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے گا. تو زیادہ تر ہندوستان پاکستان سے آنے والے جو تھے وہ اس قسم کے تھے. وہاں اس زمانے میں کوئی یہ تیل کی ریل پیل تو تھی نہیں, لہذا اس میں کوئی ملازمتیں کوئی اچھی مل رہی ہیں, زیادہ تنخواہیں مل رہی ہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہاں ایسے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں. بڑی اب جب میں موازنہ کرتا ہوں تو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس وقت میں اور آج کے وقت میں. وہاں ایک ہمارے ہندوستانی بزرگ تھے جو وہاں پر رہتے تھے, تاجر تھے لیکن پڑے تھے اسی لیے کہ بھائی یہاں کی مٹی مل جائے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی اسی زمانے کا, کہ میں ایک مرتبہ ایک بازار میں گیا, کپڑا مجھے خریدنا تھا, تو ایک دکان تھی اس کے اوپر میں گیا, میں نے کپڑا پسند کیا, بھاؤ وغیرہ طے کر لیا. تو جب بھاؤ طے کر لیا تو میں نے کہا بھائی اتنے گز نکال کے دے دو مجھے, پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ کہ ہاں پسند ہے. اچھا یہ قیمت ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا کریں کہ یہی کپڑا سامنے کی دکان میں اسی قیمت پر آپ کو مل جائے گا, جا کے وہاں سے لے لیں. اسے کہ بھئی میرا معاملہ تو آپ سے ہوا اور آپ ہی سے میں نے پیسے طے کیے, اب پتہ نہیں وہاں کیا کہیں, نہیں اسی قیمت پہ آپ کو مل جائے گا, وہاں جا کے لے لیں. کہا کیوں آخر میں آپ کو چھوڑ کے, جب معاملہ سارا آپ سے ہوا ہے, بات چیت آپ سے ہوئی, سودا آپ سے ہوا, تو وہاں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ کہا پہ اس کو چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا, لے لیں وہاں سے جا کے. تو آخر جب میں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتائیں, اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس الحمد للہ 5-7 گاہک آ چکے ہیں اور مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں 5-7-10 گاہکوں سے. میرا جو سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں, صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا, اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا, تو میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ تھا وہ معاشرہ جو پیدا کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کون ہے جو یہ کہے کہ دکان کھولے بیٹھا ہے, اسی لیے بیٹھا ہے کہ بیچے گا, آدمی تیار ہے, لینے کو تیار ہے, مگر کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے مت لو, اس سے جا کے لے لو, کیونکہ اس کے پاس میں نے دیکھا صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو کہنے کہ میں حیران رہ گیا اس کی اس بات سے, اور میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ تو مجھے اس پر عمل کرنا ہی ہوگا. تو میں گیا دوسرے دکان پر اور جا کے میں نے دوسرے سے سامان خریدا, وہ کپڑا خریدا. تو اب کس نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات, کس نے اس دکاندار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نہ بیچوں, میرا بھائی جو سامنے بیٹھا ہے وہ بیچے, اور کس نے اس خریدار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کی بات مان کر وہاں چلا جاؤں, اگر یہ خرید کے چلا جاتا وہ بیٹھا رہتا. تو یہ گاہک کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی. دکان کھول کے بیٹھ جاؤ, سارا کچھ سامان لے کے بیٹھ جاؤ, کوئی زبردستی ہے تمہاری کسی کے اوپر کہ وہ آ کر تم سے سامان خریدے؟ بھیجنے والا کوئی اور ہے, وہی بھیج رہا ہے. ہمارے بڑے بھائی جو مولانا زکی کیفی صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے, وہ دکان تھی ان کی ادارہ اسلامیات لاہور میں, تو کتابوں کی دکان تھی, تو وہ بھی دینی کتابیں, اب بھی ہے وہ دکان ان کے بیٹوں کے پاس ہے. تو وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو جب بیدار ہوا تو سخت بارش ہو رہی تھی, تیز بارش موسلادھار, اور سڑکوں میں پانی کھڑا ہوا تھا, چلنا مشکل تھا. تو میرے دل میں آیا کہ آج دکان جا کے میں کیا کروں گا, کیونکہ اس بارش میں کون ہوگا کہ جو کوئی دینی کتاب خریدنے کے لیے آئے. اگر فرض کرو کوئی اسکول کی کتاب ہو, کوئی کالج کی کتاب ہو, اس کی امتحان ہو رہا ہو, اس کے لیے ضرورت ہو, ایسا کچھ ہے نہیں, میرے پاس تو دینی کتابیں ہیں ساری. تو اس بارش میں کون میرے پاس خریدنے آئے گا, لہذا میں آج چھٹی کر لوں تو اچھا ہوگا, دل میں یہ خیال آیا. لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت لاڈلے تھے, تو حضرت کہہ لیں گے دوسرا خیال یہ آیا کہ ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو تم کہ گاہک آئے گا ہی نہیں آئے گا, گاہک بلانا تمہارا کام ہے, تمہارا کام تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے, گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام ہے, تم اپنے حصے کا کام کر لو, اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ. تو کہتے ہیں میں گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر جا کر میں دکان کھولی اور بیٹھ گیا, جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دی. قرآن شریف بہت پڑھتے تھے ماشاء اللہ. تو میں جا کے بیٹھ گیا, کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آ کر کتابیں خرید رہے, چھتری لگا لگا کر لوگ آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ہے فضل من ربکم, یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے. دکان کھول رکھی ہے تو, کاشت کر رہے ہو تو, کہیں ملازمت کر رہے ہو تو, کون ہے جس نے تمہارے ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ تمہیں ملازم رکھ لے؟ کتنے ہیں جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں, ڈگریاں بھی لے کے پھرتے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی. تو اس جس کے پاس تم جا کے ملازمت کر رہے ہو, اس کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں رکھ لیں؟ تمہارے پاس کوئی طاقت تھی کہ اس کو مجبور کرتے کہ مجھے ملازم رکھ لو؟ پھر اس ملازمت کی پہلے تمہیں اہلیت کس نے دی, کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس ملازمت کے اندر مناسب تمہاری تنخواہ مقرر ہو گئی, یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہے. تو کسی قسم کی بھی روزی ہو, چاہے کاشتکاری ہو, چاہے تجارت ہو, چاہے ملازمت ہو, کوئی چیز بھی ہو, وہ پروردگار کے فضل کے بغیر تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی. اور پھر چلو گنتی میں تم نے کچھ روپے کما لیے, چاہے زراعت سے کمائے, چاہے تجارت سے کمائے, چاہے ملازمت سے کمائے, اس گنتی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ تمہاری ضروریات پوری کر دے. آج آپ دیکھو ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ لاکھ ہے, لاکھ سے اوپر ہے, ایسے بھی ہیں جن کی روزانہ آمدنی لاکھوں میں ہے, اور وہ بھی ہیں جن کے ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے یا 35,000 ہیں کہ نہیں. لیکن اللہ تعالی وہ 35,000 والے کو بھی کھانا دے رہا ہے اور لاکھ والے کو بھی دے رہا ہے, اور جو حلال طریقے سے کما رہا ہے 35 30 35, تو اس کو ایسا ضمیر کا سکون اللہ نے عطا فرمایا ہے جو بڑے بڑے لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کے کو حاصل نہیں ہے. لہذا معاملات کا ایک پہلو شریعت والا ہے جو فقہ بیان کرتا ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز وغیرہ وغیرہ, یہ مکروہ یہ فاسد یہ باطل. لیکن یہ پہلو کہ آدمی جب اپنے روزی کمانے کا کوئی بھی اقدام کرے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے. کیا جڑا رہے؟ کہ یہ دینے والا وہی ہے, اسی کا فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ روزی مل رہی ہے. اس بات کا اس کے دل میں یہ بات اس طرح گھر کر جائے کہ ہر لمحے اس کو یہ مستحضر رہے. یہ کام کراتا ہے طریقت اور تصوف, یہ کراتا ہے کہ تم بے شک تجارت کرو, بے شک زراعت کرو, بے شک ملازمت کرو, لیکن یہ بات کسی وقت تمہارے دل سے غائب نہ ہو کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, اور میں سے زیادہ زیادہ مجھے کچھ تھوڑی کوشش کرنی ہے, اس کوشش کے لیے بھی میں محتاج ہوں اللہ تبارک و تعالی, اور لہذا میں ہر قدم پر اپنے پروردگار سے رابطہ قائم رکھوں, رابطہ قائم رکھوں. جا رہا ہوں دکان کھول رہا ہوں تو میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو, یا اللہ میں دکان تو کھول رہا ہوں, اس میں پھر برکت آپ عطا فرمائیے گا. कोई आमदनी हुई है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, या अल्लाह आपने फजल करम से ये मुझे आमदनी अता फरमा दी, या अल्लाह इसको मेरे लिए मुबारक फरमा दीजिएगा, इसमें बरकत डाल दीजिएगा। ये आदत बन जाए, आदत बन जाए। एक तो बात होती है जिसे थ्योरी की बात कहते हैं, नजरिए की बात कहते हैं। नजरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको हासिल है कि नहीं, अकीदा है कि नहीं, ये अकीदा है और ये नजरिया पता है कि भाई जो कुछ मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है, लेकिन वो उसका ध्यान रहता है कि नहीं रहता। वो ध्यान रखवाता है तरीकत वाला, वो ध्यान पैदा करता है, ये ध्यान पैदा करता है। वरना कारून था, कारून से कहा था कि कारून को जब बड़ा खजाना, कुरान में यह है कि उसके खजाने ऐसे थे कि सिर्फ उसकी चाबियां जो हैं, सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं कि एक पूरी जमात उसको उठाया करती थी, चाबियों को, इतने खजाने फैले हुए थे उसके। तो उससे कहा कि इब्तग फीमा आताक अल्लाह आखिरा, कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें तुम अपनी आखिरत का सामान करो। वब तक फीमा आता कल्लाह दार आखिरा वला तंसा नसीब का मैंने दुनिया, और दुनिया के अंदर तुम्हें जो हिस्सा अल्लाह ने दिया है उसको भूलो नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माल को सब सारे सरका कर दो, अपना हिस्सा रखो। वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तुम भी एहसान से काम लो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज, और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश ना करो। जब उससे ये कहा गया क्या जवाब देता है, इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, ये सारा जो कुछ मुझे माल मिला है ये तो मेरे इल्म की बुनियाद पे मिला, मुझे इल्म है कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, उस इल्म की बदौलत मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये कानूनी ज़हनियत है कि जो कुछ मिला मेरी सलाहियत से मिला, मेरी कुव्वत बाजू से मिला, मेरी मेहनत से मिला, मेरी कोशिश से मिला, यह कानून वाली ज़हनियत। और एक मुसलमान की ज़हनियत जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर मुसलमान के दिल में पैबस्त हो, वो ये कि मिला है जो कुछ मिला है वहां से मिला है, हाथ पांव में ताकत मिली है तो वहां से मिली है, जहन और दिमाग में तरीके आए हैं तो वो वहां से आए हैं, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के अंदर रिस्क देने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। ये नजरिया और अकीदा तो है, लेकिन यह नजरिया और अकीदा दिल में इस तरह समा जाए कि जब कोई नेमत हासिल हो रही है फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके शुक्र अदा करे। एक मर्तबा भाई सोच के बैठ गए कि भाई जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के फजल से हो रहा है, बस सोच के बैठ गए तो अकीदा तो सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ध्यान नहीं है। जब मामला हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, बाहक गाहक पहुंच रहे हैं, पौधा उग रहा है, फल बन रहा है, फल हासिल हो रहा है, उस वक्त ये ध्यान नहीं है। तो तरीकत ये कहती है कि ये ध्यान अपने रगो पै में समा लो, ये तरीकत कहती है। तो तरीकत जो है वो दरअसल शरीयत ही का तकमेला है, उसकी रूह है कि जो फिकी अहकाम पड़े हैं, जायज और नाजायज के अहकाम पड़े हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला से तुम्हें जोड़ दें। सारे तसव्वुफ का हासिल यह है कि बंदे का ताल्लुक अपने परवरदिगार से ऐसा मजबूत हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते किसी वक्त वो दिमाग से जुदा ना हो। यह है तरीकत का हासिल। हमारे हज़रत वाला इसकी मिसाल दिया करते थे कि जैसे एक बच्चा होता है तो वो नादान बच्चा, वो कहीं बाहर खेलने के लिए गया, किसी ने उसको सता दिया, कोई مار دیا یا کوئی تکلیف پہنچا دی تو بے ساختہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ امی. بے ساختہ اس کے منہ سے امی, حالانکہ پتا ہے کہ امی ہے نہیں یہاں پر, لیکن آواز اسی کو دے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ میری جو کچھ کائنات ہے وہ میری ماں ہے اور میری ساری ضرورت کو پورا کرنے والی وہ ہے. تو اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اسی کو پکارے گا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کم از کم ایسے تو بن جاؤ جیسے کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوتا ہے, کہ ہر وقت اسی کو پکارو, جو تکلیف آ رہی ہے وہ اس سے کہو, جو پریشانی ہے وہ اس کے سامنے کہو. دوسروں سے کہتے پھرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے, اس سے کہو جو دینے والا ہے, جو فضل اپنے فضل سے تمہیں عطا فرماتا ہے. یہ عادت ڈالنا مقصود ہے طریقت کا, کہ ہر وقت جو کچھ بھی ہے, مال ہے, پیسے ہیں, لیکن دل ان میں اٹکا ہوا نہیں. دل ایک ہی کے لیے ہے, دل اللہ نے بنایا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ داخل ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے. لہذا دل کو سنبھال کے رکھو اور اس کو صرف اللہ کے لیے مخصوص رکھو. میرا ایک شعر ہے کہ پہلے کبھی میں آسی تقلب کیا کرتا تھا, الف سین سے, عین ساتھ سے نہیں. آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر, آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر, قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل بنایا کس لیے؟ اپنے لیے. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے, اس کی یاد سے, اس کے شکر سے, اس کی عظمت سے, اس کی حکمت سے ہر وقت اس میں مشغول رہے. تو آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر, قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. تو اس لیے یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا, اور یہ دل اللہ کے لیے اس وقت بنتا ہے جبکہ اس پر چوٹیں پڑے. چوٹیں پڑے کہے گی کہ خواہشات نفس جو ہے وہ دل کو للچا رہی ہے, یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا, یہ گناہ کر لو بڑا لطف آئے گا. یہ خواہشات نفس اور شیطان انسان کو اس طرف لے جا رہے ہیں. لیکن جب آدمی دل پر چوٹ لگا کر کہتا ہے کہ نہیں, یہ خواہشات, میں اس خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا, میں تو اللہ کی خاطر ان خواہشات کو کچل کے رکھوں گا, تو جب وہ کچلتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں باری تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. قلب میں باری تعالی برود مسعود فرماتے ہیں, جب آدمی اس کو چوٹ لگاتا ہے تو جتنی چوٹیں لگاؤ گے, یعنی چوٹیں لگانے کے معنی یہ کہ نفس کی خواہشات اور گناہوں سے اس کو بچاؤ گے اور اس کو, یعنی ان خواہشات کو تباہ کرو گے, تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نزول فرمائے گا. پھر مگر خالی رکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, تو خانہ خالی نہ دیو میں گرن, جو خالی گھر ہوتا ہے اس کو آ کر جن پکڑ لے, جن داخل ہو جاتے ہیں اس میں. تو اگر اس دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی کیا تو اس میں وہ جنات شیطان داخل ہو جائیں گے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے. لہذا ذکر سے اس کو آباد رکھو. اللہ اکبر, جتنا اس کو توڑو گے خواہشات کو, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ, وہ دل کو کہہ رہا ہے, نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ, جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئے نہ ساز میں. جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں, اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا ہو جاتا ہے, کہ یہ شخص اپنے خواہشات نفس کو میری خاطر کچل رہا ہے, تو وہ پھر اس کا اس کی تجلیات قلب پر وارد ہوتی. اللہ اکبر. میرا بھی ایک شعر ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو وہ یہ ایک مرتبہ درد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اپنے رحمت سے ہم سب کے اندر, کہ دل جو ہے نا وہ ہر وقت مشغول ہو یا اللہ کے ذکر سے, یا اللہ سے مانگنے سے, یا اللہ کا شکر ادا کرنے سے, ہر وقت اس کام میں مشغول ہو. جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی حاجت پیش آئی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی, چاہے دل 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 میں مان لی, یا اللہ یہ کام کر دی, یا اللہ یہ کام کر دی, یا اللہ یہ کام کر دی, دل یہ ہر وقت اس طرف لگا رہے. اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو دل اس پر شکر ادا کرے, اللہم لک الحمد لک الشکر, آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی. اور اچھی حالت میں دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے. تو یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا یہ ارشاد میں نے بار بار سنایا ہے, اور جتنی بار سنایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے. فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت, جنہوں نے طریقت کی وادی کو چھان کر اور اس کے تمام نشیب و فراز سے گزر کر اس کے اوپر علوم و معارف کے دریا بہا کر کتابیں لکھ کر باز کہہ کر تصوف کی ساری وادی کو چھانا, اب وہ کہہ رہا ہے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کبھی نفس کسی شرعی واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے, سستی پیدا کرے, تو سستی کا مقابلہ کر کے آدمی اس طاعت کو انجام دے, اور جب کبھی نفس انسان کا وہ کسی گناہ پر آمادہ کرے تو اس نفس کے تقاضے کا مقابلہ کر کے, زبردستی مقابلہ کر کے اس سے بچے. یہ حاصل تصوف کا. اور فرمایا جس کو یہ حاصل ہو گیا تو سمجھو کہ طریقت کا مقصود حاصل ہو گیا. اور فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے باقی رہتا ہے, اور اسی سے ترقی کرتا ہے. چوٹے لگاؤ دل پہ, چوٹے لگاؤ, یہ خواہش ہو رہی ہے نہیں کروں گا, یہ خواہش ہو رہی ہے نہیں کروں گا, یہ مطالبہ ہو رہا ہے مجھ سے شریعت کا, تو چاہے دل مانو, مان رہا ہو نہ مانو, کروں گا. بس یہ ہے حاصل سارے تصوف. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے قلب میں سما جائے, کہ ہر ہر قدم پر, ہر ہر مرحلے پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کا دل کر رہا ہو. تو یہ ہے طریقت, اور اس کا حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شرعی احکام پر عمل کرنا, اور شرعی احکام پر عمل اس کے بغیر ادھورا. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل اٹکا ہوا صرف اللہ کے ذات ہوتا ہے. ظاہر میں وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, دنیا کے کام بھی کر رہا ہے, سبھی انجام دے رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, سو بھی رہا ہے, تجارت بھی کر رہا ہے, مگر دل ایک ہی طرف ہے. ہمارے ازوالی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر اس کی مثال دے دیتے کہ جیسے قطب نما ہوتا ہے نا, قطب نما جو ہے اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے نا, اس کو کتنے گھماؤ ہر طرف سے اس کو گھما کے دیکھ لو, سوئی ادھر سے نہیں ہٹے گی, شمال کی طرف رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی سوئی ہمیشہ اللہ جل جلالہ کی طرف کر دے ہر حال میں, کھڑے بیٹھے لیٹے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور سوچتے رہتے ہیں اس آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں. روز دیکھتے ہیں سورج نکل رہا ہے, روز دیکھتے ہیں چاند نکل رہا ہے, روز دیکھتے ہیں بادل آ رہے ہیں, لیکن کہاں سے آ رہے ہیں, کون نکال رہا ہے, اس کی طرف دھیان عام طور سے نہیں جاتا. جب اللہ جل جلالہ کا ذکر, اس کی یاد دل میں سما جاتی ہے تو سورج دیکھے گا تو وہاں بھی اللہ ہی نظر آئے گا, چاند دیکھے گا وہاں بھی اللہ ہی نظر آئے گا, بادل امڈیں گے تو وہاں پر بھی اللہ ہی نظر آئے گا. تو وہاں در حقیقت وہ اس طرح اس کی زندگی گزرتی ہے, تو وہ پھر اللہ جل جلالہ کا لاڈلا بن جاتا ہے, لاڈلا بن جاتا ہے. ہمارے مشہور ایک شاعر تھے بہزاد لکھنوی مرحوم, نعتیں بہت اچھی کہتے تھے, غزل بھی کہتے تھے. ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, وہ کہاں کا راہ رو ہے, راہ رو کہتے ہیں نا مسافر کو, وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے, جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. تو یہ بات پیدا ہوتی ہے مزاولت سے, صحبت سے, تفکر سے, سوچنے سے, کہ آدمی جب تجارت بھی کر رہا ہے روزی بھی کما رہا ہے لیکن ذہن اس طرف رہے کہ یہ فضل کہیں اور سے آ رہا ہے. جو جو یہ مشق کرے گا بندہ تو اسی طرح اس کو پھر ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا, اور یہی ہے منزل, تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی آخر خلق. دعا میں اہتمام کیا کریں, اہتمام کے ساتھ فلسطین کے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ کو فتح نصرت عطا فرمائے, جو غزہ میں جو جس طرح یعنی انسانیت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے وہاں کے لوگوں کو محفوظ فرما دے اپنی رحمت سے. ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے ہر وقت ہر نماز میں دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.